أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے انسانوں، زمین میں جو کچھ بھی حلال و طیب ہے اسے استعمال کرو اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ بس تمہیں بدعملی اور بدکاری کا حکم دیتا ہے اور اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ خدا کے خلاف جہالت کی باتیں کرتے رہو۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اس کا اتباع کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم اس کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ ایسا ہی کریں گے چاہے ان کے باپ دادا بے عقل ہی رہے ہوں اور ہدایت یافتہ نہ رہے ہوں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اکثر لوگ جو جہنم میں داخل ہوں گے وہ تکبر کرنے والے ہوں گے۔ سامعین، پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 168 سے لے کر 170 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے جواد پناہی۔ سامعین، ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز، اور رات کی نشریات اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے اردو.sehrtv.in۔ آر یا سامعین ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں, لائف آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ سحر اردو ٹی وی سے نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ویڈیو گیلری, آڈیو گیلری بھی ہماری سائٹ کا حصہ ہے, جبکہ تازہ ترین خبروں کے لیے بھی سامعین ہماری ویب سائٹ سے رجوع کر سکتے ہیں. اور سامعین اب پیش خدمت ہے ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب. اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں, پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیے گا. نعت کے بعد پروگرام آئیے فارسی سیکھیے اور سامعین صبح امید پیش کیا جائے گا. آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچے گی. سامعین یہ تو رہی ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب. کچھ ہی لمحات بعد پیش خدمت ہے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. صدر مملکت رئیسی نے کہا ہے کہ صہیونی حکام کے کسی بھی احمقانہ اقدام کا جواب اس سے کہیں زیادہ سنگین ہوگا. اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح فوج کے سربراہ جنرل عبد الرحیم موسوی نے کہا ہے کہ اگر امریکہ اور صہیونی حکومت کی حمایت میں آگے آئے گا تو علاقے میں اس کے جتنے بھی فوجی اڈے اور مفادات ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جائے گا. غیر ملکی میڈیا میں ایران کے حملے کا رد عمل, اسرائیل پر ایرانی ڈرونز اور میزائلوں کی بوچھار. ایرانی ہیکروں کی اسرائیلی رڈاروں تک رسائی, لاکھوں پیغام ارسال کر دیے. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل کی نسل کش حکومت نے کوئی اور احمقانہ قدم اٹھایا تو اسے ایران کا اس سے کہیں زیادہ ٹھوس اور سخت جواب ملے گا. ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے اسلامی جمہوریہ ایران کے اہداف اور مفادات کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے جارحانہ اقدامات کے جواب میں ایران کی مسلح فوج کے تاریخی طاقتور اور فاتحانہ آپریشن کے بعد کہا کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی میں ایرانی قوم کے غیور اور دلیر فرزندوں نے تمام دفاعی اور سیاسی شعبوں کے تعاون اور ہم آہنگی سے ایران کی حاکمیت کی تاریخ میں ایک نیا باب کھولا اور صہیونی دشمن کو عبرتناک سبق سکھایا ہے. صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ جارح کو سزا دیے جانے کا رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی خامنائی کا وعدہ صادق پورا ہو گیا ہے اور اسلامی جمہوریہ ایران کی سربلند مسلح فوج نے پوری طاقت کے ساتھ صہیونی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے جو کہ ایران کے جائز اور قانونی دفاع کے دائرے میں دفاعی تدبیر ہے. ابراہیم رئیسی نے اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ ایران کی فوجی طاقت ملک اور علاقے کی سلامتی کی ضامن ہے اور خطے کے ممالک اور اقوام کے مفادات کے دفاع کی خدمت میں ہے, کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اچھی ہمسائیگی کی پالیسی کو آگے بڑھانے اور ان کے ساتھ دوستی اور تعاون کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے. ہمسایہ ممالک اور خطے کے عوام خواہ کسی بھی مسلک, مذہب اور عقائد کے حامل ہوں امن و سکون سے رہنے کے مستحق ہیں, لیکن بدقسمتی سے قابض حکومت کی شیطنت نے کئی دہائیوں سے خطے کے عوام کو اس نعمت سے محروم رکھا ہوا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے یہ بھی کہا کہ مزاحمت خطے میں امن و سلامتی کے احیاء کے ساتھ ہی غاصبانہ قبضے اور کسی بھی قسم کی دہشت گردی کو مسترد کرتی ہے. کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران خطے میں صہیونی حکومت کی نسل کشی اور تشدد کو بحران کی جڑ سمجھتا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح فوج کے سربراہ جنرل
عبد الرحیم موسوی نے کہا ہے کہ اگر امریکہ صہیونی حکومت کی حمایت میں آگے آئے گا تو علاقے میں اس کے جتنے بھی فوجی اڈے اور مفادات ہیں ان کو بھی نشانہ بنائیں گے۔ جنرل عبد الرحیم موسوی نے کہا کہ میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں بھی یہ موقع فراہم کیا کہ ظالم و جابر غاصب صہیونی حکومت کو اس کے کیے کی سزا دینے کے لیے کہ جس کی جانب رہبر انقلاب اسلامی نے اشارہ فرمایا ہم بھی کچھ اپنا حق ادا کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ قابض اور غاصب صہیونی حکومت نے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور ریڈ لائنوں کو عبور کرتے ہوئے شام کے دارالحکومت دمشق میں ایرانی سفارت کے کونسلر سیکشن پر حملہ کیا کہ جس میں ہمارے چند فوجی مشیر شہید ہو گئے۔ عالمی اداروں کو اقوام متحدہ کے منشور کی شق 7 کے تحت صہیونی حکومت کو سزا دینی چاہیے تھی، لیکن ایک طرف ان اداروں کی جانب سے اسرائیل کی تنبیہ اور اسے سزا دینے میں کوتاہی، اور دوسری جانب ہمارے عوام کے انتقام کے مطالبے کے بعد ہم نے اسرائیل کو سزا دینے کے لیے یہ جوابی قدم اٹھایا۔ جنرل عبد الرحیم موسوی نے جارے صہیونی حکومت کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر اس نے ایک بار پھر کسی غلطی کا ارتکاب کیا تو اس مرتبہ اسے کہیں زیادہ سخت کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہم امریکی حکمرانوں کو بھی خبردار کرتے ہیں کہ اگر امریکہ صہیونی حکومت کی حمایت میں آگے آئے گا تو علاقے میں اس کے جتنے بھی فوجی اڈے اور مفادات ہیں ان کو بھی نشانہ بنائیں گے۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے یا رسول اللہ کے کوڈ ورڈ کے ساتھ اسرائیل کے خلاف جوابی حملہ کیا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی جانب سے مقبوضہ فلسطین میں اسرائیلی تنصیبات پر باقاعدہ اور وسیع ڈرون حملہ کیا گیا، اور صہیونی ریڈیو اور ٹیلی ویژن نے اسرائیلی اور امریکی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے اسرائیل پر ایرانی ڈرون حملہ شروع ہونے کی تصدیق کی۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے اسرائیل کے خلاف شروع ہونے والی کارروائی پر ایک بیان جاری کیا ہے۔ اس بیان میں آیا ہے کہ غاصب صہیونیوں کے متعدد من جملہ ایران کے سفارتی مرکز پر حملے کے جواب میں مقبوضہ سرزمینوں کو دسیوں میزائل اور ڈرون طیاروں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے بیان میں آیا ہے کہ انٹیلیجنس میزائلی اور ڈرون صلاحیتوں کے پیش نظر مقبوضہ سرزمینوں پر حملہ کر کے متعدد اہداف کو کامیابی کے ساتھ تباہ کر دیا گیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی اسٹریٹجک پالیسی کے پیش نظر امریکہ کی دہشت گرد حکومت کو خبردار کیا جاتا ہے کہ ایران کے مفادات پر ممکنہ حملوں میں ملوث ہونے یا اس کی ہر طرح کی حمایت کی صورت میں اسے اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے سخت اور پشیمان کن جواب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے ایران کے عوام کو اطمینان دلاتے ہوئے کہا کہ ہماری مسلح افواج ملک اور قومی مفادات کے دفاع کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر لیے کھڑی ہے، اور ملک کی سلامتی اور عوام کے امن و سکون کو ختم کرنے والے دشمن کے ہر اقدام کو ناکام بنانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی جانب سے قدس کی غاصب و جابر صہیونی حکومت کے خلاف شروع ہونے والے حملے کے بعد ایرانی عوام خوشی سے سڑکوں پر نکل آئے، اور انقلاب اسلامی ایران، رہبر انقلاب اسلامی اور فلسطینی عوام کے حق میں نعرے لگائے۔ ایرانی عوام نے اسی طرح امریکہ مردہ باد اور اسرائیل مردہ باد کے بھی فلک شگاف نعرے لگائے۔ غیر ملکی میڈیا نے ایران کے حملے کے سلسلے میں رد عمل دکھایا۔ این بی سی نیوز نے کہا کہ ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا اور اس حملے سے علاقائی جنگ کا امکان ہے۔ ایران نے پہلی بار اسرائیل پر حملہ کیا۔ رائٹرز نے کہا کہ اسرائیل پر ایران کا بڑے پیمانے پر ڈرون حملہ۔ اسرائیل پر ایرانی ڈرون حملہ تہران کے وقت کے مطابق ہفتے کی رات آخری گھنٹوں میں شروع ہوا۔ الجزیرہ نے لکھا کہ ایران نے اسرائیل کے خلاف وعدہ صادق کے نام سے آپریشن کا آغاز کیا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے اعلان کیا ہے کہ وعدہ صادق آپریشن کے دوران اس نے درجنوں ڈرون اور میزائلوں سے اسرائیل کو نشانہ بنایا اور یہ کارروائی اسرائیلی جرائم کی سزا کا حصہ ہے۔ گارڈین نے اسرائیل بڑے پیمانے پر ایرانی ڈرون حملوں کی زد میں ہے کی سرخی لگائی۔ دی ٹائمز آف اسرائیل نے بھی لوگوں کو پناہ گاہوں میں چلے جانا چاہیے کے عنوان سے ہیڈنگ لگائی۔ اسرائیل میں خطرے کے سائرن بج رہے ہیں کی بھی خبر شائع کی۔ ایرانی ہیکروں کی اسرائیل ریڈاروں تک رسائی، لاکھوں پیغام ارسال کر دیے گئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران کے ہیکروں نے صہیونی حکومت کے ریڈاروں تک رسائی حاصل کر لی اور ان کو ہیک کر لیا۔ اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ نے لکھا کہ ایرانی ہونے کا دعویٰ کرنے والے ایک الیکٹرانک گروپ نے اسرائیلی ریڈاروں تک رسائی حاصل کر کے اسرائیلی شہریوں کو لاکھوں پیغامات ارسال کر دیے۔ اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ کے مطابق اس الیکٹرانک گروپ نے 5 لاکھ سے زائد پیغامات اسرائیلیوں کو ارسال کیے اور کہا کہ وہ اپنے رہنماؤں کے جرائم کی قیمت ضرور ادا کریں گے، اور انہیں یقین دلایا کہ یہ حکام اپنی احمقانہ مہم جوئی پر پشتائیں گے۔ واضح رہے کہ 1 اپریل 2024 کو اسرائیلی جنگی طیاروں نے شام کے دارالحکومت دمشق ایران کے کونسلر سیکشن پر حملہ کر دیا تھا، جس میں 7 فوجی مشیر اور اہلکار شہید ہو گئے تھے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے نمائندے نے اعلان کیا ہے کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 پر مبنی ایران کی فوجی کارروائی دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر صہیونی حکومت کی جارحیت کے جواب میں ہے۔ غاصب اسرائیل پر ایران کے تابڑتوڑ میزائل اور ڈرون حملوں سے پوری دنیا، خاص طور سے غزہ کے عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور فلسطینیوں نے 6 مہینے کے بعد جشن منایا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے اسرائیل پر میزائل اور ڈرون حملوں پر غزہ کے مظلوم اور نہت فلسطینیوں، غزہ، رفح اور مسجد الاقصی کے باہر جشن منایا، جس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ بڑی تعداد میں لوگوں نے لبیک یا اقصی کے نعرے لگائے اور خوشی کا اظہار کیا۔ فلسطینیوں، خاص طور سے غزہ کے مسلمانوں کو 6 مہینوں کے بعد خوشی منانے کا موقع ملا، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے اسرائیل کے مختلف علاقوں پر ایرانی ڈرون اور میزائلی حملوں کا مشاہدہ کیا۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت کے مختلف علاقوں میں بھی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی جانب سے غاصب اور جابر صہیونی حکومت کے خلاف حملے کے بعد لبنانی عوام خوشی سے سڑکوں پر نکل آئے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی جانب سے قدس کی غاصب اور جابر صہیونی حکومت کے خلاف شروع ہونے والے حملے کے بعد ایرانی عوام خوشی سے سڑکوں پر نکل آئے اور انقلاب اسلامی، رہبر انقلاب اور فلسطینی عوام کے حق میں نعرے لگائے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی. داغ عشق مصطفیٰ دل سے سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی. میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی. اس کو ٹھکرا گزرے غلامان رسول, اس کو ٹھکراتے ہوئے گزرے غلامان رسول. راستے میں جس جگہ دنیا فانی مل گئی, راستے میں جس جگہ دنیا فانی مل گئی, مرنے والوں کو حیات جاودانی.
ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب سماعت فرمائیے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے.
فارسی بیاموزید,
آئیے فارسی سیکھیے. عزیز سامعین, جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اسلامی جمہوری ایران کی سرکاری اور قدیمی زبان فارسی ہے, اور یہ زبان اس وقت سے اس علاقے میں رائج ہے جب ایران موجودہ ایران سے کہیں زیادہ وسیع و عریض اور کئی دوسرے ممالک پر مشتمل تھا. آج بھی فارسی زبان ایران, افغانستان, تاجکستان اور آذربائیجان سمیت پاک و ہند کے بعض علاقوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے. خلیج فارس کے بعض ملکوں مثلا بحرین میں بھی فارسی زبان جاننے والوں کی ایک کثیر تعداد آباد ہے. بعض اعداد و شمار کے مطابق اس وقت 20 کروڑ سے زیادہ افراد فارسی سمجھتے اور بولتے ہیں. فارسی کی خدمت اور اس کے تاریخی ہونے کے پیش نظر اس کو 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا دور جو 1st اور 5th صدی قبل از مسیح پر مشتمل ہے, اسے فارسی باستان یعنی قدیمی فارسی کہتے ہیں, کہ جس کے کئی کتبے جو پتھروں, چٹانوں اور مٹی کے برتنوں اور چمڑے کی اشیاء پر مشتمل ہیں, آج بھی ایران سمیت دنیا کے معروف عجائب گھروں میں موجود ہیں. یہ دور 2500 سال قدیمی ہے. لسانیات کے بعض ماہرین تو فارسی باستان کے لکھے ہوئے آثار کو 800 سال قبل از مسیح سے بھی نسبت دیتے ہیں, اور یہ سب باتیں اس امر کو ثابت کرتی ہیں کہ فارسی زبان ایک انتہائی قدیمی زبان ہے. فارسی باستان کے بعد فارسی زبان کا دوسرا دور فارسی میانہ یعنی درمیانی دور کی فارسی پر مشتمل ہے. یہ دور 3rd سے 7th صدی قبل از مسیح تک کے دور پر مشتمل ہے, اور اس کا خاتمہ ایران میں اسلام کی آمد تک تصور کیا جاتا ہے. حقیقت میں فارسی میانہ کا دور ایک ایسا دور ہے کہ جس میں قدیم فارسی کا جدید فارسی میں تبدیل ہونے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ فارسی زبان کے تیسرے دور کو جدید فارسی کا دور کہا جاتا ہے کہ جس کا 7ویں صدی عیسوی سے آغاز ہوتا ہے جو اب بھی جاری ہے۔ فارسی زبان و ادب کے عظیم الشان اور مارکت العرا آثار اسی دور میں وجود میں آئے ہیں۔ سامعین، انسانی تاریخ میں ایسی اقوام کہ جن کے پاس 2000 سال پرانا نظریاتی اور ادبی اثاثہ ہو بہت کم ہیں۔ ایران اس حوالے سے بھی ایک خاص مقام پر فائز ہے اور ایرانی دانشوروں نے اس موضوع پر بہت ہی گران مایا خدمات انجام دی ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ زبان و ادب کے ماہرین فارسی زبان کی شہرت سے بخوبی واقف ہیں اور اس زبان کو سیکھنے میں خاصی دلچسپی رکھتے ہیں۔ ایران کے شعرا مثلاً فردوسی، خیام، سعدی اور حافظ، اسی طرح ایرانی دانشوروں مثلا ابن سینا، بیرونی، رازی و فارابی نے فارسی زبان و ادب میں ایسی مارکت العرا تصانیف اور مکتوب آثار یادگار چھوڑے ہیں کہ جن کو دیکھتے ہی فارسی زبان سیکھنے کو دل بے چین ہو جاتا ہے۔ تاریخی اہمیت اور قدیم شعرا اور دانشوروں کی فارسی تصانیف کے علاوہ موجودہ دور میں فارسی زبان عالم اسلام کی دوسری بڑی زبان ہے اور فارسی زبان میں قرآنیات، علم فلسفہ، علم کلام، عرفان و تصوف، تاریخ اسلام اور دوسرے اسلامی موضوعات پر اتنا مواد تحریر کیا جا چکا ہے کہ اب اسلام کی صحیح شناخت کے لیے فارسی کا سیکھنا ایک لازمی امر ہو گیا ہے۔ فارسی زبان کی تاریخی اہمیت اسی طرح اس زبان میں لکھے گئے عظیم مضامین کی وجہ سے آج بھی دنیا کے مختلف ممالک کی اعلیٰ درسگاہوں اور یونیورسٹیوں میں فارسی زبان کو ایک مکمل زبان کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ مختلف ممالک میں فارسی زبان کی چیئر کا وجود اور ان ممالک میں فارسی سکھانے کا سلسلہ خود اس بات کی علامت ہے کہ فارسی نہایت اہم زبان ہے اور اس کا سیکھنا ایرانی ادب اور ثقافت کو سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ فارسی میں دلچسپی اور اس کی اہمیت کے پیش نظر مختلف ممالک میں موجود اسلامی جمہوری ایران کے ثقافتی مراکز فارسی زبان سکھانے کا اہتمام کرتے ہیں اور سال میں مختلف دورانیے کے فارسی سکھانے کے کورسز کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ہمارے وہ سامعین جو ان ثقافتی مراکز کے نزدیک ہیں، ان کے لیے ان کورسز میں شرکت کرنا آسان ہے۔ چنانچہ وہ ان مراکز میں ضرور جائیں اور فارسی زبان کو سیکھنے کی اپنی خواہش کو پورا کریں۔ عزیز سامعین، فارسی زبان بھی دوسری بہت سی زبانوں کی طرح مکالمے اور عام بول چال کے حوالے سے اس زبان سے قدرے مختلف ہے جو لکھی اور پڑھی جاتی ہے، اور یہ امر فارسی سیکھنے والوں کے لیے کسی حد تک پیچیدگی کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو کچھ پڑھتے ہیں وہ انہیں عام بول چال کے دوران سننے کو نہیں ملتا، اور جو کچھ وہ سنتے ہیں کتابی فارسی اس سے قدرے مختلف ہے۔ بہرحال ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو ان پیچیدگیوں سے آگاہ کریں تاکہ فارسی کی شیرنی و حلاوت کا آپ بخوبی احساس کر سکیں۔ تو آئیے آج کا پہلا سبق بغور سنیے اور نوٹ کیجیے۔ پہلا سبق،
درس اول،
فارسی کے حروف تہجی،
الف بای فارسی۔
جی ہاں، الف بای فارسی یا فارسی حروف تہجی میں اردو کے برخلاف ٹے، ڈال اور ڑے کو نہ تو لکھا جاتا ہے اور نہ ہی ان کا تلفظ کیا جاتا ہے۔ بس ٹے کے لیے تے اور ڈال کے لیے دال اور رے کے لیے رے لکھا اور بولا جاتا ہے۔ اسی طرح انگریزی کے حرف ٹی اور ڈی کے لیے بھی بالترتیب حرف تے اور دال کی آواز نکلتی ہے۔ فارسی الفبا میں یا فارسی حروف تہجی میں اردو کے مرکب حروف کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے، اور اردو کے حرف چھوٹی ہے اور دو چشمی ہے دونوں کا استعمال بطور یکساں کیا جاتا ہے۔ بس بھے، پھے، تھے، جھے، چھے، کھے، گھے، دھے اور ڈھے کے لیے فارسی بول چال میں کوئی متبادل حروف موجود نہیں ہے۔ ایک اور اہم بات یہ کہ فارسی الفبا میں اردو کی بڑی اے کو چھوٹی اے کی طرح ہی تلفظ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اردو کی چھوٹی ہے اگر کسی لفظ یا نام کے آخر میں آ جائے تو اسے بڑی اے کی طرح تلفظ کرتے ہیں۔ چھوٹی اے کو فارسی میں ہائے غیر ملفوظ کہا جاتا ہے، یعنی جسے تلفظ نہ کیا جاتا ہو، یعنی یہ چھوٹی ہے بڑی اے میں تبدیل کر دی جاتی ہے جیسا کہ عرض کیا گیا، جبکہ فارسی الفبا میں حمزہ کو لفظ یہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں اس سلسلے میں مزید وضاحت اور مثالیں پیش کی جائیں گی۔ البتہ آج کے اس پہلے سبق میں جو کچھ بیان کیا گیا اسے یقیناً آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا، اور اب فارسی کے کچھ الفاظ آپ نوٹ کر لیجئے۔
آمد، آمد،
جی آمد، یعنی آیا یا آئی۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کرتے چلیں کہ فارسی میں چونکہ مذکر اور مونث یا تذکیر و تانیث کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، لہذا تمام ضمائر اور فعل ایک ہی طرح لکھے اور بولے جاتے ہیں۔ جی راہل، اگلا لفظ کیا ہے؟
رفت، رفت،
یعنی گیا یا گئی۔
گفت، گفت،
کہا۔
من، من،
جی میں، یعنی مذکر یا مونث کی تفریق کے بغیر دونوں کے لیے اس کا یکساں استعمال ہے۔
شما، شما،
اس لفظ کے لیے تم یا تمہارا ملکیت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔
بود، بود،
تھا یا تھی، کوئی شخص یا کوئی شے، وجود پر دلالت کرتا ہے، اور ماضی کا یہ صیغہ استعمال کیا جاتا ہے تھے یا تھی کے لیے۔ اگلے پروگرام میں جیسا کہ بتایا انہی الفاظ کی مدد سے ہم کچھ مختصر جملے بھی بنائیں گے، تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔
خدا نگہدار۔
ای ز شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده، بر سر هر خرمنی در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو صاحقه غم زده، ثروت انبوه تو خون دل توده هاست، کین تو بر سینه ها دشنه ما تم زده، دزد جهان خاره ای، دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای، روبه من خاره ای.
با در تو هست مهر و وفا در تو نیست، دفع بلا در تو هست شب تو شبا در تو نیست، در همه دور زمان چون تو ستم کار نیست، حامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست، آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو، آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو.
آمریکا آمریکا رنگ به نی رنگ تو خون جوانان ما میچه که در چنگ تو آمریکا آمریکا رنگ به نی رنگ تو خون جوانان ما میچه که در چنگ تو
در همه گیتی به پاست نائره جنگ تو گوش جهان خسته از تبل بداهنگ تو مظهر شیطان توی دشمن انسان توی ای همه اهریمنی در خط فرهنگ تو رسم تو اسیانگری کار تو ویرانگری تیره شده عالم از هیله و نیرنگ تو دشمن هر ملتی موجب هر ذلتی سایه هر وحشتی فتنه هر امتی
جور و جفا در تو هست مهر و وفا در تو نیست قهر بلا در تو هست شهد و شفا در تو نیست در همه دور زمان چون تو ستم کاره نیست حامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست آمریکا آمریکا ننگ نیرنگ تو خون جوانان ما میچه که در چنگ تو آمریکا آمریکا ننگ نیرنگ تو خون جوانان ما میچه که در چنگ تو
سامین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے خداوند عالم کے نزدیک ایک مومن کی کرامت یہ ہے کہ اس کا لباس پاکیزہ ہو اور وہ تھوڑے پر بھی قناعت کرے یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سامین اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید
صبح امید
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو دنیا سے بے پرواہ لیکن آخرت کا بہت زیادہ مشتاق ہو لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید سامعین تاریخ بشریت گواہ ہے کہ حق ہمیشہ مظلوم رہا ہے اور باطل نے اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے اس پر ناقابل تصور ظلم ڈھائے یعنی اس نے اپنی کوشش کے ہر آخری حربے کو استعمال کیا چاہے اس عمل سے بشریت تار تار ہو یا حق ظلم کا شکار بن رہا ہو اسے تو بس اپنے نفس کی تسکین اور باطل ارادوں کو کامیاب بنانے کی کوشش کرنا ہے تاریخ آدم سے خاتم تک اور خاتم کے بعد ائمہ علیہ السلام میں اور عصر ائمہ کی ظاہری زندگی کے اختتام کے بعد تو حق اور حق پرستوں پر ظلم کی انتہا ہو گئی ظلم کی ہر چال چلی گئی ہر سازش کو عملی کیا گیا بس صرف ایک ہدف کو پانے کے لیے کہ ندائے حق کو کمزور کر دیا جائے لیکن نفس پرستوں ضمیر فروشوں نے کبھی یہ نہ سوچا کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ جس کا پشت پناہ خدا ہو، جس کا رشتہ خدا سے ہو، جن کے دلوں میں صرف خدا اور اس کے بتائے گئے پاک سلسلے ہوں، وہ حق کے راستے پر چلتے ہوئے جان کا نذرانہ تو پیش کر سکتے ہیں، لیکن کبھی ضمیر کا سودا نہیں کرتے۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں جو ہر زمانے کے بلال و سلمان اور مقداد و ابو ذر و عمار اور میثم میں واضح طور پر دیکھی گئیں، اور زمانہ بھی شاہد ہے۔ اس کا بیّن ثبوت ایران کے اسلامی انقلاب نے دیا، اور ماضی قریب میں لبنان کے ان جوانوں نے دیا جنہیں دنیا حزب اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں جو چیز بدل گئی ہے وہ عناوین و مفاہیم کا غلط استعمال ہے۔ خباثت و بے حیائی کو حیا، بے عدالتی کو عدالت، بے عزتی کو عزت، بد اخلاقی کو اخلاق، نقص کو کمال، ظلم کو حق، عدالت خواہی کو دہشت گردی وغیرہ سے تعبیر کیا جانے لگا۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ حقیقت کو نہ بدلا جا سکتا ہے اور نہ زیادہ دنوں تک چھپایا جا سکتا ہے۔ عدالت خواہی کے دعوے داروں کو تو بہت دیکھا، انسانیت اور حقوق بشر کا نعرہ لگانے والے تو بہت ملے، آزادی کا علم بلند کرنے والے بہت نظر آئے، مگر ان سب کا ہدف اس مقدس و مبارک عنوان کے بہانے اپنی حاکمیت، ظلم و بربریت و جارحیت کو عملی کرنا ہے اور بس۔ ورنہ کیا ممکن ہے کہ اپنے ہی ممالک میں اپنے ہی حق کا مطالبہ کرنے والوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے اور دنیا بالخصوص حامیان حقوق بشر خاموش رہیں؟ آخر اس خاموشی کی کیسے توجیہ کی جا سکتی ہے، جبکہ انہوں نے ہی لیبیا کے سلسلے میں نہ صرف یہ کہ بیانیاں جاری کیا بلکہ متحدہ ممالک کا سہارا لے کر ہوائی کارروائی بھی کر دی، جبکہ اس کا ڈپلوماس طریقہ بھی ممکن تھا۔ خود لیبیا کی عوام اس جارحیت کی مخالف ہے، پھر بھی حملے کا یہ سلسلہ جاری ہے، آخر کیوں؟ بات صرف اتنی ہے کہ لیبیا سے ملنے والا تیل اور دوسرے استعماری مقاصد بغیر حملے کے پورے نہیں ہو رہے تھے، لہذا امن و امان چاہے مٹ جائے، اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے حملہ بول دیا اور بہانہ یہ بتایا کہ قذافی ڈکٹیٹر لیڈر ہے، بے دفاع لوگوں پر ظلم ڈھا رہا ہے، لوگ اپنے آزادی خواہ ارادے کے ساتھ زندگی نہیں بسر کر رہے ہیں۔ بالکل یہی سارے مسائل بحرین کے بے دفاع مظلوموں کے سامنے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی بیانیاں جاری کرنا، حکومت کو ظلم سے روکنا، قتل عام کی مذمت کرنا تو دور کی بات، حکومت بحرین کی اس کارروائی کی حمایت کی جا رہی ہے۔ مظلوموں، بے گناہوں اور نہتے عورتوں بچوں کو پلاننگ کے ساتھ موت کی آغوش میں سلا دیا جا رہا ہے، اور اس شفاقیت و حیوانیت کو مزید عملی کرنے کے لیے سعودی عرب اور امارات نے اپنی فوجیں بھیج دی، جنہوں نے لولو اسکوائر میں پہنچنے سے پہلے ہی اپنے آقاؤں کی ایما پر ظلم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے، اور لولو اسکوائر پہنچتے پہنچتے وہ خون کی ہولی کھیلی جس سے انسانیت شرمسار ہے۔ ہر صبح و شام ماؤں کی آغوش خالی ہو رہی ہے، عورتوں کی مانگیں اجڑ رہی ہیں، رشتوں کے جنازے نکل رہے ہیں، آوازیں زبان پر آنے سے قبل ہی سینوں میں دفن کر دی جا رہی ہیں۔ اپنے حق کے مطالبے پر ندائے اللہ اکبر کہنے والی زبانوں، ہاتھوں اور حق کے مدافع سینوں کا جواب صرف گولیوں سے دیا جا رہا ہے۔ روتے روتے ماؤں کے آنسو خشک ہو گئے ہیں، تڑپتے تڑپتے بچے گمسم ہو گئے ہیں، فریاد کرتے کرتے عورتوں کے گلے بیٹھ گئے ہیں، مگر کوئی نہیں جو ان کے زخموں پر مرہم لگائے، ان کی حمایت میں چند باتیں کہہ کر غموں کو ہلکا کرے۔ ہاں، کچھ زبانیں کھلی، کچھ لب بولے، تو یہ کہہ کر ان کے غموں کو اور دوبالا کر دیا گیا کہ ہم حکومت بحرین کی کارروائی کے حامی ہیں اور ہر طرح کی ضرورت و حمایت کے لیے تیار ہیں۔ لہذا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام مسلمان متحد ہو کر ظالموں کے چہروں کو دنیا کے سامنے پیش کریں اور ظالموں کو بتا دیں کہ ظلم کی انتہا بہرحال ہے اور جیت ہمیشہ حق کی ہی ہوتی ہے۔ امید کا سورج صرف حق پسندوں کے لیے ہی طلوع ہوتا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے علاقے پارا چنار سے یاسین علی توری صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ریڈیو تہران سننے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ ماہ محرم الحرام اور دیگر مخصوص مناسبتوں سے پیش کیے جانے والے پروگرام بہت ہی اچھے چل رہے ہیں۔ افسوس کہ آواز کی کیفیت کی وجہ سے انہیں ہم ریڈیو پر صحیح طرح سے نہیں سن پا رہے ہیں۔ اپنے مخصوص پروگرام سننے کے لیے ہمیں انٹرنیٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے، کیونکہ ریڈیو تہران سے ہمیں پیار ہے، اس لیے اگر جیب سے کچھ خرچ بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ اور سامعین محترم یاسین علی توری صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
دو سوداگر جو آپس میں بہت ہی جگری دوست تھے، تجارت کے سفر پر جاتے وقت اپنی اپنی بیویوں کو ایک ہی گھر میں چھوڑ گئے تھے۔ اتفاقاً دونوں عورتیں حاملہ تھیں، یہ بھی حسن اتفاق کہ دونوں کے یہاں ایک ہی دن ولادت بھی ہوئی۔ ایک عورت کو لڑکا ہوا تو دوسری عورت کو لڑکی۔ لڑکی کی ماں نے چالاکی و ہوشیاری سے اپنی لڑکی کو لڑکے کی جگہ پر رکھ دیا اور اس پر قابض ہو گئی۔ جب لڑکے کی ماں کو معلوم ہوا تو دونوں میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ دونوں دار و شارع حضرت عمر کے پاس گئیں۔ حضرت عمر دونوں کا بیان سننے کے بعد کوئی فیصلہ نہ کر سکے، اس لیے کہ کوئی گواہ موجود نہیں تھا۔ لہذا حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ ان دونوں عورتوں کو حضرت علی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں لے جائیں۔ الغرض جناب سلمان دونوں عورتوں کو حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں لے گئے اور پورا ماجرا بیان کیا۔ تو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ایک ترازو اور ایک شیشی لے آؤ۔ جب یہ دونوں چیزیں لائی گئیں تو حضرت نے شیشی میں ایک عورت کا دودھ لے کر اسے وزن کیا اور پھر اسے پھینک دیا۔ پھر آپ نے دوسری عورت کا دودھ لیا، وزن کیا، اس کے بعد حکم دیا کہ لڑکا مدعیہ عورت کا ہے اور لڑکی دوسری عورت کی۔ حضرت عمر نے عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ نے یہ فیصلہ کس طرح کیا ہے؟ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو حفص، کیا تم نے قرآن کریم نہیں پڑھا کہ لڑکے کا حصہ لڑکی سے دگنا ہوتا ہے؟ اسی طرح لڑکے کے دودھ کا وزن لڑکی کے دودھ کے وزن سے زیادہ ہوتا ہے، لہذا میں نے بھاری دودھ والی عورت کو لڑکے کی ماں قرار دیا۔ ابھی امام علیہ السلام کی گفتگو تمام بھی نہیں ہوئی تھی کہ دوسری عورت نے اعتراف کر لیا کہ لڑکی میری ہی ہے۔
سامعین اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولاتخذ معينا حين برأ النسمات لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين.
خدا کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتے وقت کسی کو اپنے ساتھ نہیں ملایا اور جانداروں کو پیدا کرنے میں کسی سے مدد نہیں لی. اس کے الہ ہونے میں کوئی ساجھی نہیں اور نہ اس کی یکتائی میں کوئی معاون ہے. زبانیں اس کی تعریف کرنے سے قاصر ہیں اور عقلیں اس کی ذات کو سمجھنے سے عاجز، اور بڑے بڑے سرکش اس کی ہیبت سے سرنگوں ہیں اور چہرے اس کے خوف سے جھکے ہوئے ہیں، اور اس کی عظمت کے سامنے ہر عظیم مطیع ہے. بس تیرے لیے حمد ہے لگاتار، سلسلے وار اور بار بار استوار، اور اس کے رسول پر دائمی رحمت اور سرمدی سلام ہو. اے معبود، میرے لیے آج کے دن کے پہلے حصے کو بھلائی، درمیانی حصے کو فائدہ بخش اور آخری حصے کو کامیابی کا حامل بنا دے. اور اس دن سے تیری پناہ مانگتی ہوں جس کا اول فریاد، اوسط بے تابی اور آخر تکلیف دے ہو. اے اللہ، وہ نظریں جو میں نے کیں، وہ تمام وعدے جو میں نے کیے، اور وہ ذمہ داریاں جو میں نے قبول کیں اور انہیں پورا نہیں کر سکی، ان پر تجھ سے بخشش کی طالب ہوں اور تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تیرے بندوں کے جو حقوق مجھ پر رہ گئے، کہ تیرے بندوں میں سے کسی بندے یا تیری کنیزوں میں سے کسی کنیز سے میں نے ناانصافی و زیادتی کی ہو، چاہے وہ اس کی جان یا اس کی عزت یا اس کے مال یا اس کے اعزاء اور اولاد کے بارے میں ہے، یا میں نے اس کی غیبت کی یا اپنی خواہش کے تحت ان پر دباؤ ڈالا، یا خود پسندی یا بیزاری یا خود نمائی یا تعصب کا برتاؤ کیا، وہ غائب ہے یا حاضر ہے یا زندہ یا مردہ ہے، تو اب اس کا حق دینا یا معاف کرانا میری طاقت سے بالا اور دسترس سے باہر ہے. بس اے حاجات کے مالک، کہ وہ حاجات تیری مشیت میں قبول ہیں اور جلد تیرے ارادے میں آنے والی ہیں، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ محمد و آل محمد پر رحمت فرما، اور ان لوگوں کو
جیسے تو چاہے مجھ سے راضی فرما اور مجھ پر مہربانی فرما، بے شک بخش دینے سے تیرا کچھ نقصان نہیں اور عطا کرنے میں تجھے تکلیف نہیں ہوتی۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، ہر دوشنبے کو مجھے دو نعمتیں اکٹھی عطا فرما کہ اس دن کے پہلے حصے میں مجھے اپنی اطاعت کی سعادت عنایت فرما اور اس کے دوسرے حصے میں مغفرت کی نعمت دے۔ اے وہ جو معبود ہے اور جس کے سوا کوئی گناہ کو معاف کرنے والا نہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گران اوریدونکو السلام علیکم۔ دا تہران دے دا ایران دا اسلامی جمہوریت غاک